الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات ان نو مجالس کا سلسلہ تقریباً 15-16 سال سے مولانا ابو طالب صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ حکم کیا ہے کہ میں پڑھوں, عابد بھائی نے بھی خواہش کی, تو اس لیے حاضر ہوں. تقریباً 15 سال بعد میں ایک سلسلہ پڑھ رہا ہوں. 15 سال پہلے بیت القائم میں ایک سلسلہ 7 مجالس کا میں نے پڑھا تھا, وہ 1422 ہجری تھی, یہ 1437 ہجری ہے. 15 سال بعد, اور اس 15 سال میں میں فقط ایک مجلس پڑھا کرتا ہوں, تبرکن پڑھا کرتا تھا, اور اس لیے مجھ میں شاید وہ روانی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو عام طور پر اس جیسے مجالس میں امید کی جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ دوستوں کا تقاضا تھا, حکم تھا, میں نے یہ جرأت کی ہے, کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق جہاں تک بھی ممکن ہو اس موضوع کو کہ جو میں نے انتخاب کیا ہے, انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل, اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو یہ کام کرے گا دین سے رسول کے انتقال یا قتل کے بعد پلٹ جائے گا, وہ اللہ کا کوئی نقصان ہرگز نہیں کر سکتا, اور اللہ یقیناً جلد ہی شاکرین کو جزا دے گا. بات یہاں پر واضح یہ کہہ کر کی جا رہی ہے کہ رسول کا پیغام تا قیامت کا پیغام ہے, رسول کی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے. رسول پیغام پہنچا رہے ہیں, پیغام پہنچانے کے نتیجے میں جو ہدایت تم تک آ چکی ہے اس ہدایت کو لے کر آگے بڑھنا تمہارا فریضہ بنے گا. ہم کربلا کو ایک واقعہ تاریخی کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی درسگاہ سمجھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اقدار ویلیوز جو رسول نے اپنی زندگی میں پیش کیے تھے اور رسول سے پہلے تمام انبیاء نے پیش کیا تھا، وہ سب کے سب اقدار کو زندہ طریقے پر تازہ کر کر امام حسین نے کربلا میں پیش کیا. عنوان کیوں کہ ایام عزا سے جڑنا چاہیے، تو میں نے یہ عنوان انتخاب کیا کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول ہے، رسول پیام پہنچاتے ہیں اور مثال بن کر کبھی ان کی زندگی ایک محدود مدت تک ہو سکتی ہے، اس کے بعد وہ باقی نہیں رہیں گے. ان کے باقی نہیں رہنے کے نتیجے میں جو ممکنہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ پلٹ جاتے. آیت کا شان نزول احد کا واقعہ ہے. جنگ احد میں جب یہ خبر عام ہو گئی کہ رسول شہید کر دیے گئے، تو لوگوں نے میدان چھوڑنے کو میدان میں ٹکنے پر ترجیح دینا شروع کیا. بڑی قلیل تعداد تھی کہ جو رک گئے. رسول زخمی ہوئے، دندان شہید ہوئے، خون جاری ہوا اور لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ شاید رسول قتل کر دیے گئے. مصعب ابن عمیر نے سامنے رسول کے آ کر جتنے وار رسول پہ ہو رہے تھے ابتدان لیا اور شہید ہو گئے. اور شہید ہو گئے کیونکہ ان کا جسہ، ان کی پرسنالٹی رسول سے مشابہت رکھتی تھی، تو یہ اور بھی جنگ کی گڑبڑ میں، دھول میں، گرد میں یہ سمجھ میں آنے لگا کہ شاید رسول تھے جس کو وہ ضربیں لگ رہی تھیں، جبکہ وہ مصعب تھے. مصعب شہید ہو گئے. اس کے بعد جب یہ بات واضح ہوئی تو لوگوں نے جب بھاگنا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند اصحاب رک جاتے ہیں، جس میں ہم مولا متقیان کا نام سر فہرست لیتے ہیں. مولا کو اس جنگ میں 61 ضربیں پڑی. بعد جنگ کے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عطیہ کو اور ام سلیم کو علی کے زخم کی تیمارداری کے لیے بھیجا، مرہم پٹی کے لیے بھیجا، تو کچھ دیر میں وہ آ کے یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، علی کا ہم ایک زخم باندھتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے، ہم کو ان کی جان کا خوف ہے، ہم کو ان کی جان کا خوف ہے. زندہ لوگ بچنے والے احد میں سب سے زیادہ زخمی ہمارا مولا تھا. کیوں؟ اور جب مولا سے کہا گیا کہ تمہاری یہ حالت ہے تو کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے وہ قوت دی کہ میں ٹکا رہا. اپنی شجاعت کو اللہ سے حالت زخم میں، شدت کی تکلیف میں منسوب کرنا اسی مولا کی نشانی ہو سکتی ہے جس نے آخری ضرب کھائی تو کہا فست و رب الکعبہ. یہ ابتدائے اسلام کی جنگ تھی، اسلام کی دوسری جنگ تھی احد، اور وہ انتہا کا زخم تھا. علی کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی تھی. ہر کمال کو منسوب اللہ سے کرنا یہ علی کے ایمان کی بلندی تھی. علی نے کوئی اپنے کمال کو اپنے پہ نہیں روک لیا، علی نے کوئی اپنے کمال کو اپنے پر نہیں روک لیا، اپنے ہر کمال کو. اور کیونکہ جانتے تھے کہ کمال سوائے ذات باری کہ کہیں اور سے وجود میں آ ہی نہیں سکتا، وہ ہم جیسے ہوتے ہیں جو ناقدرے ہوتے ہیں کہ ہر خوبی کو اپنی اپنے سے منسوب کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، نتیجے میں اللہ کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور علی جیسا جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ کہہ کر جھکتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ میں نے کیا تو نے کروایا، جو کچھ میں نے کیا तू ने करवाया, मैंने तेरे लिए क्या किया। इसको ईमान कहते हैं, इसको मोहम्मद को रसूल मानकर कबूल कर जिंदगी भर रसूल के लिए और रसूल के पैगाम के लिए जान दे देने का नाम अली की शख्सियत है। और हुसैन अली के बेटे हैं, हुसैन फातिमा के बेटे हैं, हुसैन अली के बेटे हैं। वही कैफियत, वही पाकीजगी, वही प्योरिटी जो उन दो बुजुर्गान में नजर आती थी कि जो रसूल की तरबियत में बुलंद हुए बड़े हुए, वही कैफियत हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन में नजर आती है। इमाम हसन के हालात अलग थे, इमाम हुसैन के हालात अलग थे। हम ये देखते हैं करबला में कि जहां पर अच्छाई, वही अच्छाई जो मां मोहम्मदुन इल्ला रसूल से शुरू हुई, मां मोहम्मदुन इल्ला रसूल से शुरू हुई, वो बाकी रखने की पूरी जिद्दोजहद मैदान करबला में नजर आती है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन इसी उन्वान से है। जाते रसूल का माना नहीं लो, मफहूम रसूल को रहो, क्योंकि जाते रसूल आज है कल नहीं रहेगी, जाते अली आज है कल नहीं रहेगी, जाते हुसैन आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर उनके मफहूम मकसद और उनकी सुन्नत पर अगर हम बाकी रहने की कोशिश करेंगे तो वो सुन्नत जिंदा है, वो सुन्नत ना फकत जिंदा है, जिंदा करने की कुदरत रखती है, ना फकत जिंदा है बल्कि जिंदा करने की रखने की कुदरत रखती है। तो क्या हम उस सुन्नत पर तवज्जो नहीं करेंगे? क्या हम उस सुन्नत पर तवज्जो नहीं करेंगे जो तमाम अंबिया की सुन्नत थी आदम से खातम तक, और खातम से लेकर आज तक वही सुन्नत को बउनवान दीन दुनिया में याद किया जाता है। इन्नत दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का मफहूम यहीं पर समझ में आता है कि हर चीज जब अल्लाह की जात से जोड़कर अमल किया जाए, हर चीज में अल्लाह की जात को सामने रखकर अमल किया जाए वो अमल दीनी है। जहन से, नजर से, फिक्र से अल्लाह से गायब हो जाना, गाफिल हो जाना, ये दीन की मुखालफत है। बहुत सादा, बहुत सिंपल, बगैर किसी प्रॉब्लम के जब जब अल्लाह को सामने रखकर अमल किया जाता है अमल खालिस होता है, और जब जब अल्लाह को पुश्ते सर कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, अमल जाहिरन अल्लाह के नाम से हो रहा है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं होता। जालिमीन भी हमेशा यही कोशिश करते रहे, क्योंकि दीन में वो खुदरत उनको नजर आ गई कि जो इंसानी मुआशरे को हयात बख्शती है, जो इंसानी मुआशरे को हयात बख्शती है। तो जालिमीन ने यह सोचा कि अगर हम इस दीन पर ही गलबा कर लें, इस दीन के ही ठेकेदार बन जाएं, अगर हम ये दीन को कंट्रोल करने लगें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दीन में अशरार का वरूद इत्तेफाकी नहीं है, प्लान्ड है। दीन में अशरार का, फुसाख का, बदकारों का वरूद इसलिए है कि हर अच्छाई उस दीन से निकलती है, और अगर हम अच्छाई के सोर्स पर बैठ जाएं तो अच्छाई को निकलने ही नहीं देंगे। दौरे रसूल में भी वही हुआ, दौरे अमीरुल मोमिनीन भी वही हुआ, दौरे हसन में भी वही हुआ, और दौरे इमाम हुसैन में भी वही होता नजर आया। अब मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं, सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। इंसान को हल करने के बाद, खलीफा करार दिए जाने के बाद, आदम और हव्वा के इस्यान के बाद, अल्लाह की बात न मानने के बाद, जब उन्हें जन्नत से खारिज कर दिया गया तो यह बात कुरान कहता नजर आ रहा है, کہ اب جو ہدایت تم کو مجھ سے ملے گی اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو نہ تمہیں کوئی خوف رہے گا نہ کوئی تمہیں حزن رہے گا. یہ بات کہہ کر آدم و حوا کو پورے قانوادے کے ساتھ, کیونکہ لفظ جمیعاً کہا گیا ہے عربی زبان میں, دو لوگوں کی بھی لیے ایک پروناؤن ہوتا ہے, جو کہ قرآن جب آنکھ پر سے کپڑے چلے گئے تفخہ یقصفان علیہما من ورق الجنہ, شروع کر دیا آدم اور حوا نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا. یہاں پر دو ہی آدمی کی بات ہو رہی ہے, آدم و حوا. یہاں پر اس آیت میں لفظ جمیعاً آیا ہے, دو کی بات نہیں ہو رہی ہے. ظاہراً مراد یہ ہے کہ ایک قبیلہ چھوٹا سا بن چکا ہوگا, اور اس شرط کے ساتھ باہر نکالا جا رہا ہے, یہ بات کیا جا رہا ہے جنت سے کہ تمہیں جو ہدایت ملے گی, کیونکہ پہلی ہدایت ملی تھی کہ درخت کے قریب نہ جانا, پہلی ہدایت ملی تھی کہ کھاؤ اور پیو لیکن درخت کے قریب مت جاؤ. درخت کے قریب گئے, اللہ نے توبہ قبول کی لیکن جنت سے نکالا. توبہ قبول کرنے کے بعد اب یہ پوزیشن میں آدم و حوا اور ان کا قبیلہ, ان کی نسل ہے کہ جو اب ہدایت الہی کی محتاج ہے ابتدا سے. آپ بولیں گے کہ ہدایت الہی کی اتنی ضرورت کیوں؟ توجہ کا محتاج ہوں میں, جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں, میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اتنی زیادہ ہدایت کی ضرورت کیوں؟ ابھی تو آدم نے سوائے وہ ایک غلطی کے کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ باتیں جو فرشتوں نے کہا, کیا تجھ کو ایسے کو بھیج دے گا جو دنیا میں یفسد فیہا و یسفک الدماء, کیا تو ایسے کو اپنا نمائندہ بنا کر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے کہ جو وہاں پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہاں پہ فساد بھی نہیں ہوا ہے, خون بھی نہیں بہا ہے, درخت کے قریب آدم چلے گئے, یعنی ہمارے آپ کے جیسی کنڈیشن میں نہیں تھے. پھر بھی اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کو قبول کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ ہدایت کی ضرورت انسان کو کیوں؟ ہدایت کی ضرورت اس لیے کہ انسان کا بدن تقاضوں سے بھرا ہوا ہے, اور بدن سے میں خالی ہاتھ اور پیر نہیں لے رہا ہوں بلکہ دماغ کو بھی اسی کا حصہ بنا رہا ہوں. انسان الگ الگ طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ جو کوئی جانور کو نصیب نہیں ہے. اتنی زبردست پوٹینشیل سوچنے کی, فکر کرنے کی فیکٹری کی شکل جب ایک انسانی ذہن کو, مائنڈ کو دے دی گئی ہے, اور یقیناً یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس حد تک کا بڑا کام اس کو اللہ کا پیغام لے کر وکالت کرنا ہے, ریپرزینٹیٹو بننا ہے, تو اللہ نے جو اتنی زیادہ صلاحیت دے دی انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر, اگر وہ صلاحیت اس کے بدن کے لیے کام میں لانا شروع کر دے, اگر وہ صلاحیت اپنے بدن کے لیے شروع کر دے, اپنی خواہشات کے لیے شروع کر دے, تو نتیجہ یہ ہوگا, اے رسول کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میتغذا الہو ہوا, کہ جس نے اپنی ہوا نفس کو اپنا خدا مان لیا. تو وہی انسانی ذہن جب خواہشات کے بوجھ کے تحت دب جاتا ہے, دبنے لگتا ہے, تو اس کے پاس سوائے دماغ میں ان خواہشات کو پورے کرنے کے وسائل ایجاد کرنے کے علاوہ اور کوئی خیر باقی نہیں رہتا. جیسے خیر باقی نہیں رہا فتنہ فساد خون بہانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو نیکی کی بنیاد پر خلق کیا یا برائی کی بنیاد پر خلق کیا؟ احسن کل شئن خلق. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے جو کچھ بنایا وہ سب سے بہترین بنایا اور انسان کو ان سب چیزوں میں بہترین بنایا. قرآن کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ بنایا بہترین بنایا اور انسان کو یہ سب بہترین بنانے میں بہترین بنایا اور خود کو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی کہ جو انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ خطاب دے رہا ہے. اب جب یہ خطاب وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کیا کیا امیدوں کے ساتھ اس کی خلقت ہوئی؟ کیسے کیسے کرمنا بنی آدم کے خطاب کے ساتھ اس کو نوازا گیا. ابھی کوئی بڑا کام انسان نہیں کیا ہے, اس کی پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے, اس کے پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کرم نہ بنی آدم, ہم نے عزت بخشی اولاد آدم کو, تو ابھی پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے, ریالٹی میں کیا کر رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ کر چلیں کہ پوٹینشیل کتنا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ پوٹینشیل صحیح طور پر یوز نہ ہو. تو اگر انسان اپنی بدن کی حاجت کو اپنی زندگی کا مین پرپس سمجھنے لگے تو اس کے بعد یہ دنیا میں آج کے زمانے میں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دماغ بنایا گیا اعلیٰ ترین طریقے سے, تمام چیزوں کے بارے میں سوچو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کر. اللہ کو تو بدن ہے نہیں, اللہ کی تو کوئی خواہش غلط ہو نہیں سکتی. ریپرزینٹیٹو انسان کو بنا رہا ہے کہ جو بدن بھی رکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ نفخ تو فیہ من روحی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو یہ اللہ کی روح کو بھی لیے ہوئے ہے اور اپنے یہ بدن کو بھی لیے ہوئے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. روح کا غلبہ تب تک نہیں ہوتا انسان کے بدن پر, انسانی معاشرہ فقط ظلم اور جور کا معاشرہ رہتا ہے. اور جیسے روح کا تسلط ہونا شروع ہوتا ہے وہاں کے اوپر انسانی معاشرے میں تبدیل اور تغیر آتا ہے, کرائم ختم ہو جاتا ہے, ظلم مٹ جاتا ہے, حوس ختم ہو جاتی ہے, انسان کو غیر یا دشمن بھی دکھتا ہے تو اس سے بھی محبت کرنے کو تیار. قرآن کہتا ہے اگر تمہارے میں اور کسی قوم میں دشمنی ہو اے رسول ان کے ساتھ انصاف کر لینا. یہ اللہ کے تقوی سے زیادہ قریب ہے, یہ اللہ کی پرواہ کرنے سے زیادہ قریب ہے. یعنی وہ انسان وہ گروہ جو رسول اور اس کے ماننے والوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے ان سے تم عدل کے ساتھ پیش آؤ, یہ مجھے پسند ہے, یہ مجھے پسند ہے. یہ اللہ کی فکر ہے کہ جو بدن نہیں رکھتا, کیوں کہ اسے خوف ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. انسان بھی اگر اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر وہی ہدایت کے ذریعے سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ حزن میں جاتے ہیں. تم اللہ والے ہوگے تو خوف نہیں کھاؤ گے, اللہ والے نہیں ہوگے تو خوف کھاؤ گے. دوڑ کر چلے جاؤ گے, واپس آنے پر سوچو گے, اور ایک ایسا اللہ والا ہوگا کہ جو کوئی اپنے آپ سے کوئی چیز کو ربط ہی نہیں دیتا ہے. کامیابی اگر ہو تب بھی اللہ یاد آتا ہے, سر پہ تلوار لگی تب بھی اللہ یاد آتا ہے. تو وہ کیفیت اگر ایجاد کر لے ایک بندہ اللہ کی اور رسول کی اتباع کرتے کرتے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چیز ہم کو علی اور اولاد علی سمجھاتے ہیں. اللہ کوئی بن نہیں سکتا کیونکہ اللہ بننے کی چیز نہیں, اللہ بننے کی چیز نہیں ہے. کبھی پوچھا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں سے کہ بھئی اگر سب چیز اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ہر وہ چیز جو بننے کے قابل ہوتی ہے اس کو بنانے والا ہونا ضروری ہے. ہر وہ چیز جو بننے کے قابل ہوتی ہے اس کو بنانا پاسبل نہیں ہے جب تک کہ کوئی بنانے والا نہ ہو. اپنی ذات میں وہ حاجت رکھتی ہے کہ اس کو بنایا جائے. اللہ اپنی ذات میں کوئی حاجت ہی نہیں رکھتا, کوئی کوئی بھی چیز جو پرفیکٹ ہو تمام معنی تمام طریقوں سے پرفیکٹ ہو وہ کریٹ ہو ہی نہیں سکتی. اگر کریٹ ہو رہی ہے تو کمپلیٹ نہیں ہے, حاجت ہے اپنے وجود میں آنے کی. کوئی بھی چیز آپ اگر یہ ایک چھوٹے وجود کو دیکھ لیں, اس کو بنانے والے کی ضرورت, 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 میرے کو اپنے کو دیکھتا ہوں تو بنانے والے کی ضرورت. بلین ریاکشن ایک ایک آدمی میں ہمارے میں ہو رہے ہیں, ایک ایک جملہ ہم جو بول رہے ہیں دماغ کے بلینز اور بلینز نیورون موومنٹ میں آ رہے ہیں جو ہم ٹیپ کر رہے ہیں اپنے میموری کو. سننے والے بھی ایک ایک لفظ کو سمجھ کر اس کا معنی کر رہے ہیں, بلینز آف ریئیکشنز ہو رہے ہیں. اس حد تک کے کمپلیکیشن ہے کہ ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا, ہم کہیں گے کہ ہم بنا لیے. اگر ہم کو پوری فرصت بھی دے دی جائے, پوری کائنات کو فرصت دی جائے کہ کچھ بنا لو, تو پوری کائنات ایک انسان کو کیا, ایک انسان کے ایک سیل کو نہیں بنا سکتی. سیل کو بنانا تو دور کی بات, میٹر کو ڈسٹروائے بھی نہیں کر سکتے. مادے کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں, ایک فارم سے دوسرے فارم میں چلا جائے گا, ایٹم کو توڑ سکتے ہیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سکتے ہیں, لیکن میٹر کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. تو میٹر کو بنانا کی بات کہاں. تو میٹر جب بنا نہیں سکتے کیونکہ ہم ڈسٹروائے تک نہیں کر سکتے جو کہ سب سے آسان کام ہے, تو اب یہ کنڈیشن میں انسان کے پاس وہ روح موجود ہے کہ جسے سلیقے عبادت ملنا ضروری ہے, اللہ کی بات سننا ضروری ہے. اللہ جانتا تھا کہ میں اس کو اس پوٹینشیل کے ساتھ جب دنیا میں بھیج رہا ہوں, جو بات فرشتے کہہ رہے ہیں وہ بھی جان کر کہہ رہے ہیں, ان کا علم کامل نہیں تھا, ان کا علم کامل نہیں تھا, لیکن جانتے ضرور تھے. تو جب انہوں نے جو یہ کہا تو اللہ نے بھی اپنی طرف سے انسان کو پوری طریقے سے اپنی وحدانیت کا قائل کر کر دنیا میں بھیجا. الستو ربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ نے جب پوچھا اولاد آدم سے ابتدائے وجود کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا ہاں یقیناً ہے, ہم گواہی دیتے. تاکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرو, تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو ان تقولوا انا کنا ان ہاضا غافلین, ہم تو اس توحید کے عبادت کے چکر سے کوئی سروکاری نہیں رکھ سکتے, ہم ٹوٹلی غافل تھے, ہم مربوط ہی نہیں ہوئے اللہ والے راستے سے, فطرت میں رکھ کر بھیج رہا ہوں. یہ مت کہنا کہ کسی نے آ کے ہم کو ہلایا نہیں. ہلانے والا تو بلندی کو لے جائے گا, نیچے جانے کے واسطے تو گنجائش ہی نہیں رکھا ہوں. اگر تمہیں کوئی ہلانے والا نہ ملے, ہلانے والا آتا ہے بلندیوں کو لے جانے کے لیے, تم کو پھر بھی نیچے جانے کا اختیار, بت پرستی کا اختیار فطرتن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ تم, کیونکہ تمہیں ہدایت نہیں ملی ہے تم بت پرستی کر پاؤ کر سکو. ایک بہانہ ان کا کہ ہم اس سے غافل تھے, یا پھر تم یہ کہہ دو کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا. انما اشرک آباؤنا من قبل, بے شک ہمارے بزرگوں نے یہ شرک پہلے اختیار کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی ذریت ہیں, ان کی پروجنی ہیں, ان کی اولاد ہیں, اس لیے ہم یہ کرتے رہے. یعنی ہماری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نیچے کا سفر اسٹارٹ کر دیا, سپیڈ سے جو ہے شرک کی گاڑی جا رہی تھی, ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم نے بریک نہیں مانا, ہم بریک نہیں لگائے. یہ قصور ہمارا شرک کا قصور نہیں ہے, شرک میں تو ہم باپ دادا کو ڈوبے ہوئے دیکھ رہے تھے, ہم بریک نہیں لگائے. تو ہم کو کیوں تو وہ سزا دے رہا ہے کہ جو باطل لوگوں نے کیا تھا. افتحلکنا بما فعل المبطلون, کیا تمہیں ہلاک کر دے گا کہ جو کام مبطلون نے, باطل کام کرنے والوں نے کیا. شرک کیا ہم نے, لیکن ہم نے ایک کنٹینیوٹی میں کیا, ہم اس کے اوریجنل ڈیزائنرز نہیں تھے, اوریجنیٹرز نہیں تھے, ہم ایک سسٹم کو فالو کر سکتے. یہ بھی ہم کو پرمیشن نہیں دیا جا رہا ہے. تو اب ہدایت کی بات جو آ رہی ہے، ہدایت کی بات توحید سے شروع ہوتی ہے، توحید سے ختم نہیں ہوتی. توجہ کا محتاج ہوں، شاید میری کچھ گفتگو ادھر ادھر نظر آیا آپ کو، مگر میں جب کوئی چیز بول رہا ہوں تو ایک پیٹرن کے لیے، ایک بیس بنانے کے لیے بول رہا ہوں. توحید کی گفتگو ابتدا ہے، توحید انتہا نہیں ہے. انسان کو شرک کی حالت میں تو انسان کی فطرت بھی جانے نہیں دیتی. انسان کی فطرت بھی جانے نہیں دیتی تو جو پیغمبر آئیں گے وہ توحید سے اوپر لے کے جائیں گے. توحید تو ایک طریقے کی پروپلشن کے لیے استعمال کی جائے گی، پش کے لیے استعمال کی جائے گی. جو لوگ توحید کو قبول کر لیں اور توحید کے بعد کی کنڈیشنز کو قبول نہ کریں ان کو ایمان والا قرآن نہیں کہتا. کئی جگہوں پر مسلمانوں میں یہ تصور تھا کہ ہم رسول کو مان لیے ہیں، اللہ کو مان لیے ہیں، ہمارا کام تمام، ہم جنتی ہو گئے. یہ بات بار 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 قرآن ٹوکتا ہے، یہ بات غلط ہے. تمہیں آزمایا جائے گا، ہم نے تمہیں خلق ہی کیا اس لیے کہ معلوم کر سکیں کہ اچھے اعمال کون کر سکتا ہے. توحید تو بیس ہے، توحید کے نیچے کا تو حساب ہی نہیں ہے. افتحلکنا بما فعل، توحید کے نیچے ہلاکت ہی ہلاکت. توحید کے اوپر کی بات اب ہو رہی ہے، توحید سے لے کر نکلنے کی بات ہو رہی ہے. توحید کو قبول کر کر ہر زندگی کے شعبے میں، زندگی کے ہر چھوٹی حرکت میں اللہ کو شامل کرنے کی بات کہی ہے. یہ رسولوں کا پیام ہے. وما محمد الا رسول، بات چھوٹی کہہ رہا ہے اللہ. محمد تو صرف ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول محمد سے پہلے گزر گئے. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ محمد سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے؟ بات ایک ہی کی، سبھی نے بات توحید کو لے کر فاؤنڈیشن بنا کر توحید سے اوپر لے جانے کی بات کی. آج ہمارے پاس، آج ہم جب بیٹھے ہیں، آج ہم جب بیٹھے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں ہیں، توجہ کم ہوتا ہے، ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ اس حد تک کی مادی رشد اور ترقی اتنی کم مدت میں نہیں ہوئی ہے. جو 40-45 سال کے بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن ریولیوشن اور انٹرنیٹ، ڈیجیٹلائزیشن، یہ سب چیزیں جو 30-40 سال کے دوران ہمارے سامنے نظر آئیں، کس حد تک دنیا کی شکل کو بدل چکی ہیں، کس حد تک ہمارے اخلاق پر اثر ہو رہا ہے، کس حد تک انفارمیشن ریولیوشن کے طرف سے انفارمیشن کے ٹرانسفر کے نتیجے میں اچھائی اور برائی تیزی سے ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہے. یہ کنٹینیوس فلو، برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے، لیکن برائی لیپ اپ کی جا سکتی ہے آسانی سے، اچھائی اونچا راستہ ہے. شرک کی گاڑی نیچے جا سکتی ہے، باپ دادا کے طرف سے نیچے جانے والے نیچے اور چلے جا سکتے ہیں، توحید کی گاڑی اوپر جانے والی ہے. توحید کی گاڑی اوپر جانے والی ہے، باپ نے ڈھکل دیا اس کے بعد ہم کو ڈھکلنا پڑے گا. وہ والی مثال جو مشرکین نے دی ہم پر صادق نہیں آئے گی، ہمارے باپ دادا اچھا کر لیے تھے تو ہم بھی اچھے تھے. نہیں اچھے تھے، باپ دادا بہت اچھے تھے، ہم اچھے نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم میں اپنے دور کے حساب سے آنے والے چیلنجز اور آزمائشوں کو، ہر قوم کو، ہر نسل کو آزمایا جائے گا الگ الگ طریقوں سے. آج ہماری یہ آزمائش ہم دیکھ رہے ہیں، فیملی کے سائز کے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ فیملی ریلیشن شپ ختم ہوتی جا رہی ہیں، آپسی محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن کی آیت ہے، رسول تم دنیا کی تمام دولت خرچ کر دو تو ان کے دل میں محبت ایجاد نہیں کر سکتے. یہ تو ہم ہیں کہ جو محبت ایجاد کرتے ہیں. اب اللہ جب بیک گراؤنڈ میں جاتا جائے گا, ریسیڈ ہوتا جائے گا, پیچھے ہٹتا جائے گا, انسانی ذہن کو اللہ جو ہے دور 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 نظر آئے گا. وہ اللہ جو انی قریب اجیب دعوت داعی زادانی کہہ رہا ہے قرآن میں, رسول جب میرے بندے تم سے یہ سوال کریں تو بولنا کہ میں بہت زیادہ ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت داعی زادان, میں تو پکارنے والے کی صدا سن کر اس کو جواب دیتا ہوں. اللہ اتنا مہربان, نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب. جو اپنے آپ کو رحمان و رحیم کہتے کہتے تھکتا نہیں, ویسے اللہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ دور دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے سب کچھ ہم اپنے ہیں, وہ ہے بہت ہے بہت ہے, اور کیا کریں گے, اتنا کر رہے ہیں بس نہیں ہے کیا؟ اچھا جب اللہ کو کہہ رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں بس نہیں کیا, تو ماں باپ کو نہیں کہو گے؟ جب طاقتور خدا کو اتنا کر رہے ہیں بس نہیں ہے کیا کہو, تو بیمار کمزور پڑے ہوئے فرسودہ ماں باپ جس کا بدن اب دنیا سے نکلنے کے قریب آ رہا ہے ان کا کیا ہوگا؟ آپ بہت کر لیا اب اور کیا کریں گے بس. ہم یہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر سکیں گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اپنی عقل کے سہارے کریں گے؟ کیا ہم ویسٹ اور یورپ میں نہیں دیکھتے کہ کتنوں کے ماں باپ ان کے گھروں میں ہیں؟ کتنوں کے ماں باپ ان کے گھروں میں؟ سال میں ایک دن اگر ماں باپ سے مل لیتے ہیں تو بڑی چیز ہوتی ہے, سعادت مند کہلاتا ہے بچہ. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ماں جو پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پالی, زحمتیں اٹھائی, مشقت کی, باپ نے جو اس سے ہو سکا کیا, اور آج جب سب کرنے کے بعد پیٹ مو پھیر لیتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو دینے والے اللہ کو کا شکر نہیں کرنے والا, نہیں دے سکنے والے اب ماں باپ کہ جن پر اب اس کو خود پیسہ خرچ کرنا ہے کیا اہمیت رکھ سکتے ہیں؟ ہم بڑی مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں, آج کے اخلاق تو پھر بھی ہم کو قبول نظر آئیں گے, اگر ہم آگے کے 20-25 سال کو دیکھ لیں تو وہی کیفیت طاری ہونے والی ہے ان سوسائٹیز پر بھی اگر ہم کام نہیں کریں گے اپنے ایمان پر. جو بھاگ گئے قرآن جو آیت میں نے پڑھی, جو چلے گئے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, جو چلے گئے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, لیکن اللہ وہ لوگ جو شاکر ہیں ان کو جزا ضرور جلدی دے گا. ہم یہ بھاگنے والوں میں سے ہونا چاہیں گے یا ٹک کر شکر کرنے والوں میں سے ہونا چاہیں گے؟ آئمہ کا راستہ ٹک کر شکر کرنے والوں کا ہے, کربلا کا راستہ ٹک کر شکر کرنے والوں کا ہے. ہدایت اس لیے عظیم ہے کہ اس کے بغیر, میں اور تفصیل میں آگے کے مجالس میں جاؤں گا, آیتیں آیتیں لے کر کام کروں گا, لیکن اتنا ضرور جان لیں کہ آج کے دور میں ہماری حاجت ہے, ورنہ اللہ صاف کہہ رہا ہے فَلَنْ يُزَرَّ اللَّهَ أَبَدًا, یہ نہیں کچھ کر سکتے, میرا ضرر کرنا تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں. اب ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے انبیاء کی ایک طرف اور ہماری کیفیت ایک طرف, تو ہماری کیفیت فطرتاً ہم توحید پر پیدا کیے گئے, فطرتاً ہم توحید پر باقی رہ سکتے ہیں, فطرتاً ہم توحید کو اپنا بیس بنا کر گرو ہو سکتے ہیں. اب جب اتنا اعلی انسان اللہ بناتا ہے اور اس اعلی انسان میں یہ سب خوبیاں ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ رہا ہے, بابرکت اللہ کی ذات جو بہترین خالق ہے, کرمنا بنی آدم کہہ رہا ہے, اب اس انسان کو ہدایت دینے والے کیسے ہوں گے؟ توجہ کم ہوتا ہے. کوئی معمولی چیز کو گائیڈ کرنا نہیں ہے, بھیڑ بکری نہیں ہے, یہ ایک چرواہا 200-300 بھیڑ بکری کو آرام سے مینیج کر لیتا ہے, ایک شیپرڈ ڈاگ 200-400 بکریوں کو بھیڑ بکریوں کو اکیلا ایک کتا مینیج کر لیتا ہے. یہ انسان ہے, یہ انسان ہے. تو جب انسان کو گائیڈ کرنے کی بات آئے گی تو کیسا نہیں وہ رسول ہوگا کہ جو یہ انسان کو گائیڈ کرے اور اس کے لیے مثال بنے. تو وہ کون سی خوبیاں ہوں گی اس رسول میں اور سلسلے وار پورے تمام رسولوں میں کہ جو سبب بنے گی انسانوں کی ہدایت کا. انسان کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے, معمولی چیز کی ہدایت کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جب رسول کو رسالت ملی, جب رسول کو رسالت ملی تو بہت سے لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی یہ رسالت تو جو ہے ان کے قبیلے میں آ گئی, جب تک وہ رسالت ہمارے کو بھی دی نہیں جائے گی ہم ان کو ماننے والے نہیں. قرآن کی آیتوں کی میں تفسیر میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں, میں قرآن کی آیتوں کو بول رہا ہوں. وہ جو رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ ہم کو بھی دے دیا جائے, ابو جہل کی بھی خواہش ہوئی, بولے ہمارا کمپٹیشن تھا ان سے ہمارا کمپٹیشن تھا. آج اگر ان کے پاس رسالت آ گئی ہے, ہمارے پاس بھی آ گئی, تو ہم ان کی رسالت کو مان لیں گے. قرآن کی آیت, بغیر یہ جانے کہ رسول ہوتا کون ہے, خود ابھی ایوریج لیول پر سٹارٹنگ لیول کے انسان نہیں بنے ہیں, شرک میں ہیں, فطرت کی مخالفت کر رہے ہیں. مکے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کا طواف, ان کی عبادت تالی اور سیٹی. قرآن کی آیت, ہر قسم کی برائی مکے میں ہو رہی ہے, عبادت کے ساتھ طواف بنا کپڑوں کے ہو رہا ہے, شراب عام ہے, مگر پھر بھی رسول بننے کی بڑی خواہش. کیوں؟ بولے کیوں نہیں بنے, ان کو جو کچھ ملا تھا ہمارے پاس پہلے سے تھا, آج ان کو رسالت ملی تو ہمارے کو بھی تو ملنی چاہیے, ورنہ کیوں ہم مانیں گے ان کو. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے, قرآن کی آیت ہے, کہ اس کی رسالت کو کہاں پر رکھے. تو کن کن بنیادوں پر رسولوں کو اللہ انتخاب کرتا ہے, یہ ان مجالس کا سلسلہ رہے گا. کیونکہ جن جن بنیادوں کو رکھ کر اللہ رسولوں کو انتخاب کرتا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بے انتہا ضروری ہوں گے, کیونکہ ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ ویسے بن رہے ہیں. تو اگر ہم ان کی وہ شخصیت کو دیکھتے رہیں گے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. رسول کو بہترین مثال بنایا جا رہا ہے. اب جب رسول بہترین مثال بن رہے ہیں تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ رسول ایمان کیسے لاتے ہیں, کیونکہ قرآن میں آئے تھے آمن الرسول, رسول ایمان لے آئے. وہ چیز جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی اس پر بھی ایمان لے آئے. قرآن میں اور آیت ہے, اے رسول کیا ہم نے تمہیں محتاج ہدایت دیکھا تو تمہیں ہدایت نہیں دی؟ تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت جو رسولوں تک آ رہی ہے وہ رسول اپنے تک روک کر نہیں رکھتے, اس کو فوراً کا فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جب فوراً کا فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ہماری خواہشات نفس ریزسٹنس شروع کرتی ہے. دور رسول میں جہاں پر زیرو ریزسٹنس تھا وہ شخصیت علی کی بنی. ہم اپنی فکر کو اس لیے علی سے جوڑتے ہیں کہ علی نے زیرو ریزسٹنس کی لیول پہ ابزارب کیا ہے. انا مدینت العلم علی ان باب ہوا اسی بنیاد پر ہے کہ علم سے نکلنے شہر علم سے نکلنے والا علم باب علی سے اگر نکلتا ہے اور ملتا ہے تو اس میں لاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی اور سورس سے لینے کی کوشش کی جائے گی اپنی خواہشات کو ملا کر صرف کیا جائے گا, اور حق اور باطل کو ملا دینا یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. پیور حق پیور باطل واضح ہو جائے گا. شیطان کا سب سے آسان طریقہ ہے حق اور باطل کو غلط ملط کیا جائے. جیسے کیا جائے گا سچ بولنے والے کو سچ سمجھ میں نہیں آئے گا, جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ سمجھ میں نہیں آئے گا, دھوکہ بڑھتا جائے گا. کچھ اچھائی کی بیسس پر برائی ہوتی جائے گی, کچھ برائی کی بیسس پر اچھائی ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ اچھائی کی بنیاد پیورٹی پر ٹکی ہوئی ہے. مخلوط ہو جانا مکس ہو جانے میں برائی ہے. پھر توجہ کا محتاج ہوں جوانوں سے, اچھائی کی بنیاد پیورٹی کے اوپر ہے, برائی کچھ بھی ملا دیجئے کافی ہے. کیا آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنا زہر چاہیے؟ کھانے میں اتنا زہر ڈال دیا جائے گا اتنا کھانا رہے گا آدمی رہے گا یا جائے گا؟ پیورٹی کی بے انتہا ضرورت ہے. اسی بنیاد پر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جو آیت آئی ہے اسی بنیاد پر آئی ہے. اللہ تو فقط یہ چاہتا ہے اہل بیت کہ تم کو پاک رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے. یہ پاک رکھنے کا حق اس لیے ہے کہ لوگوں کی ہدایت اس پر ٹکی ہوئی ہے. اگر اہل بیت کے پاس بھی اگر تھوڑی سی ملاوٹ آ جائے تو رسول کا میسج تا قیامت فلٹر ہوتے ہوتے امپیور ہوتے ہوتے اتنا امپیور ہو جائے گا کہ اس کے بعد میسج سمجھ میں نہیں آئے گا. آئسس بھی اپنے آپ کو رسول کا ماننے والا کہے گی. پیورٹی کی ضرورت اس لیے ہے. ملاوٹ میں اللہ کی قربت نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے. ہم اگر اخلاص رکھتے ہوں گے اس میں ملاوٹ نہیں رہے گی, پیورٹی رہے گی, تو ہمارے لیے اللہ سے قریب ہونا آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا. اور وہ پیورٹی نہیں رہے گی تو اللہ سے قریب ہونا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. اللہ سے قریب ہونا آسان سے آسان تر کرنے کے لیے اخلاص ضروری اس لیے ہے کہ آپ اللہ سے اگر قریب ہو رہے ہیں تو دنیا میں اللہ سے قریب ہونے والوں پر پھول پھینکے نہیں جاتے. اللہ سے قریب ہونے والوں پر پھول پھینکے نہیں جاتے. تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, تاریخ جانتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سب کو پتا ہے کہ حق بولنا اور اس پر ٹکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. حق جان بھی لے سکتے ہیں, بولنا نہیں آتا, بولنے کو ڈرتے ہیں. تم جب حق کو جانتے ہو تو کیوں نہیں بولتے؟ لما تکتم الحق وانتم تعلمون, قرآن کہہ رہا ہے تم حق جب جانتے ہو تو بولتے کیوں نہیں؟ اگر بولیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں ہے. ہر چیز اللہ کو ہٹا کر فائدے میں تولی جا رہی ہے. اللہ کو ہٹا دیجئے سوائے پاسنگ والے ترازو کے کوئی اور ترازو بن ہی نہیں سکتا. آپ اللہ کو ہٹا دیجئے, کوئی بھی طریقے کی ترازو لگا دیجئے اس میں پاسنگ رہے گا, کیونکہ میزان اس نے دی. میزان اس نے دی ہے، اگر میزان اس سے ہٹا کر اپنی میزان لائیں گے تو میزان ہمیشہ غلط بتلائے گی، وہ غلط کو ہم دیکھ دیکھ کر صحیح سمجھنے لگیں گے۔ میں آج کی مثال دوں، آج ہمارے پاس جو گروتھ ہو رہی ہے، اکنامک گروتھ ہو رہی ہے دنیا تمام میں، یہ 25-30 سال میں جو اکنامک گروتھ ہوئی، ٹیکنالوجی کی طرف سے بھی، فائنینشیل ایشوز کی طرف سے بھی، یا مختلف اور طریقوں سے، بہت زیادہ ہوئی۔ پرسنٹیج وائز اگر دیکھا جائے تو اکانومیز بہت ہی اچھی سپیڈ پر گرو ہوئے، حتیٰ ہندوستان میں۔ لیکن انصاف کی جب آپ بات کریں گے، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی آپ بات کریں گے، سوشل جسٹس کی آپ بات کریں گے، ابھی جو حال میں نوبل پرائز ملا ہے ان کا کام ہندوستان پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گروتھ کے حساب سے جس طریقے کی انکم ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ امریکہ میں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جتنا پیسہ بڑھ رہا ہے، جتنا پیسہ ایڈ ہو رہا ہے، وہ صرف ٹاپ 1% کو جا رہا ہے، یعنی جتنی اکنامک گروتھ آ رہی ہے صرف اور صرف ٹاپ 1% کو مل رہی ہے، باقی کے 99% وہ جو گروتھ ہو رہی ہے اس میں سے ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ غربت، بیماری، افلاس ترقی کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کی اربن پاورٹی کو اگر آپ غور سے دیکھیں، آج کی اربن پاورٹی کو آپ اگر غور سے دیکھیں، اتنی تکلیف دے، کیونکہ غریب کو گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، بچے کی فیس بھی دینی پڑتی ہے، بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کمانے کے لیے اس کے پاس مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی آ کر بہت سے ان کاموں کو میکنائز کر دے رہی ہے، کمپیوٹرائز کر دے رہی ہے، کہ جس میں ان کا آکوپیشن ہوتا تھا۔ فارم لیبر کی حالت بری ہو چکی ہے، یہ بات اور ہے کہ ان میں سے بہت سے بے حس ہو کر کام بھی نہیں کرتے، ہمارے لیبر میں وہ حوصلہ وہ ہمت بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسان اگر باقی رکھے جاتے تو ان کے اندر یہ کیفیت آ بھی جاتی، وہ انسان باقی نہیں رہ رہے کہ ان کے ساتھ انسانی برتاؤ نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجے میں کرمنل ریٹ جو بڑھ رہے ہیں دنیا تمام میں، یہ نچلے طبقے کو کیونکہ مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں، ان کو صحیح ٹرین نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے پاس پیسہ کم ہوتا جا رہا ہے، کنورٹ ہو رہا ہے کرائم میں، ایوریج کرائم ریٹ بلند ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی حالت تو ہم آپ سب جانتے ہیں، دوسرے ممالک بھی ہلکے ہلکے وہی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں، اربن سینٹرز میں کرائم ریٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر آج ہم دین والے ہیں، قرآن کی اس آیت کے مطابق لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے تمام اپنے رسولوں کو بھیجا محکم دلیلوں کے ساتھ، اور بھیجا ان کے ساتھ کتاب اور میزان، جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا، وزن کرنے، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں۔ آج میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوں، بہت بڑا کام نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مومن کو خالی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، مومن 10 کا پیٹ بھر سکتا ہے تو 10 کا بھرے، 100 کا بھر سکتا ہے تو 100 کا بھرے، 1000 کا بھر سکتا ہے تو 1000 کا، 10000 کا کر سکتا ہے تو 10000 کا، اگر اکیلے نہیں ہو سکتا ہے تو مل مل کر۔ مگر ذمہ داری توحید کے ماننے والے کی پہلی یہ ہے کہ جیسے ہی میرا پیٹ بھرا مجھے فکر ہونے لگی کہ کس کا پیٹ خالی ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ کیا نئے نئے باتیں کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مولا یہی بولا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس بات پر قانع کر لیا کہ مجھے ایک روٹی اور کچھ نمک مل جائے، نجد البلاغہ کا قربہ ہے، شاید کہ کہیں حجاز میں یا امامہ میں، شاید کہیں حجاز میں یا یمامہ میں کوئی بھوکا ہو جس کے پاس یہ بھی نہ ہو۔ مولا اپنی بھوک کو رکھتے ہوئے فکر کر رہا ہے، ہم پیٹ بھر کے بھی فکر نہیں کریں گے؟ مولا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، مولا بھوکا رہ کے فکر کر رہا ہے، ہم پیٹ بھر کر بھی فکر نہیں کریں گے؟ اور پھر اللہ کے ماننے والے اپنے آپ کو کہیں گے خدا نہ خواستہ اگر کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا یہ کام کر دے قیامت کے دن اللہ ہم کو کس فہرست میں لگائے گا؟ ہمارے پاس کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا یہ کام کر دے کہ پیٹ بھرے اور اس کے بعد دوسرے کی فکر پہ لگ جائے اور اللہ قیامت کے دن اس کو حجت بنا کر لے آئے کہ یہ مجھ کو مانتا بھی نہیں تھا لیکن یہ کام کر رہا تھا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ مولا کو ہمارے لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کسی اللہ کے نہیں ماننے والے کے پیش کیے جانے پر ہی اندر ہو جائیں گے۔ مجھے میرے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کروں، جنت ہتیلی میں دکھاؤں، گھر آپ خوش خوش جائیں اور سب کچھ بھول جائیں۔ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دنیا کے گناہوں کو بآسانی ہضم کرتے جائیں اتنا کہ ہضم کرنے کے بعد بھی بھوک نہ مٹے۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جو کچھ بھی حلال و حرام آ رہا ہے اس کو لیتے جائیں، احساس سے شرمندگی بھی نہ ہو، بہت آسان ہے۔ مگر پھر مجھ میں اور شیطان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ اتنے خلوص رکھنے والے، اتنی ادب و تہذیب رکھنے والے، آپ مجھے شیطان کہہ کر نہیں پکاریں گے، مگر مجھے اپنے تئیں محسوس ہونے لگے گا کہ میں وہی کام کر رہا ہوں ہاتھ میں ہتھیلی میں جنت دکھا کر کہ جو شیطان کرتا ہے۔ منبر قرآن کی آیت کے مطابق ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرائیں۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی، یہ سب کے سب مومنین اٹھ کر رسول کے پاس چلے جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تم میں سے ہر گروپ میں سے کچھ لوگ جائیں اور دین میں فکر کریں اور پلٹ آئیں اور آ کر اپنی قوم کو قیامت سے ڈرائیں، شاید کہ وہ احتیاط کرنے لگے۔ قرآن نے کوئی چیز کو مبہم نہیں چھوڑا ہے، کوئی سوکھی و تر چیز ایسی نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور خشک چیز نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ ہماری ڈیوٹی لکھ دی گئی ہے، پلٹ کے جاؤ گے، سیکھ کر آئے ہو تو قیامت سے ڈرانا۔ اللہ نے رسول کو بشیرا و نذیرا کہا اور وہ لوگوں کو کہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور سیکھ کے آتے ہیں ان سے کہا فقط تمہارا کام انذار ہے، ڈرانا قیامت سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ رسول خدا کی ذات کو ویسے پہچانتے تھے کہ رسول کی دی ہوئی بشارت میں گناہ کا شائبہ نہ ہوتا۔ توجہ کا محتاج ہوں، اگر ہم کو کہتا کہ ہاں ان کے لیے بشارت بھی دو اور انذار بھی کرو، ہم ایسی ایسی بشارتیں دیتے جس میں گناہ بھرا ہوتا، اس لیے کہا فقط انذار، کیونکہ تمہیں رجحان گناہ ہے تو تم کو میں بشارت دینے والا نہیں بناؤں گا۔ ہم جیسے ٹٹ پنجوں کو اللہ بشارت کے لیے نہیں بنایا ہے، انذار کے لیے بنایا ہے، کیونکہ تم خود گناہ کرنے کی طرف جاتے ہو تو دوسروں کو گناہ میں شامل کر کے خود بھی عیش کر لو گے، تمہارا کام انذار ہے، مجبور ہیں ہم۔ اور ایک خدا کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا، وہ لوگ جو اللہ کے پیاموں کو پہنچاتے ہیں پھیلاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ارے مالک، اپنے سے ڈرنے والا بولنا تھا، یہ کسی سے نہیں ڈرنے کی شرط کیوں رکھ دی؟ ہم تجھ سے بھی ڈرتے تھے، سب سے بھی ڈرتے تھے، تجھ کو اپنے ڈر سے کام، ہمارے کو دوسروں سے ڈرے یا نہیں ڈرے، بولے تم اگر ڈرنے لگے کسی اور سے تو اس دن مجھ سے ڈرنا چھوڑو گے۔ جس دن تم دوسروں سے ڈرنے لگو گے نتیجے میں تم میرا پیام پہنچانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو دنیا کی طاقتوں سے ڈرنے والا اس منبر سے اللہ کا پیام نہیں پہنچائے گا، اپنے دل کا پیام پہنچائے گا، اور یقیناً یہ بول کر نہیں پہنچائے گا کہ میں اپنے دل سے پہنچا رہا ہوں۔ وہ باتیں کرے گا کہ جو یا تو کتاب میں ہیں نہیں، یا وہ باتیں جو کتاب میں آ گئی ہیں جس کو رد کر دیا گیا ہے۔ جس کو رد کر دیا گیا ہے. آئمہ نے روایتوں کو قبول کرنے اور رد کرنے کے طریقے بتلائے. ہم کو دینی مراکز میں تعادل و تراجی کی بحث ہوتے ہیں کہ روایتوں کو تولنے اور رجحان ایک کا دوسرے کے اوپر پریفر کرنے کا کیا بیسس ہے. آئمہ کی حادیث ہیں جس کی بیسس کے اوپر کون سی روایت کو قبول کیا جائے کون سی کو رد کیا جائے. دو روایتیں اگر کامن ہیں تو کس کو قبول کیا جائے کس کو رد کیا جائے, یہ پوری پورے کے پورے کنڈیشنز کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں کے اوپر تو روایت کو تولنا جانتے ہی نہیں, ہر چیز جو ادھر سے ادھر سے آئی ملے اور بول پڑے. نتیجہ کیا, قوم کی ہدایت ہو رہی ہے نقصان. ایک غلطی ایک نوجوان کی پورے خاندان کو اوپر نیچے کر سکتی ہے. غلط نہیں کر رہا, یہاں سے بیٹھ کر بہت آسانی سے یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. بشارت انسان کو خود اپنے عمل کے بعد نظر آئے. اللہ کی رحمت جب انسان گناہ سے بچتا ہے وہ کیسی ہوتی ہے, ہمارے جوان کو دکھنا چاہیے. گناہ اگر کرنے کی قریب جا رہا ہے تو گناہ کیسی آگ ہے وہ اس کو نظر آنی چاہیے. ہمارا جوان گناہ میں اگر لذت ہے اور آگ نہیں دیکھے گا تو لذت کی طرف بڑھے گا, آگ کیونکہ دکھ رہی نہیں ہے, اس کو ڈر ہی نہیں ہے. لیکن اگر گناہ میں آگ نظر آ جائے لذت کے ساتھ تو آدمی آگ میں جل کر لذت حاصل کرنا چاہے گا, گرچہ وہ لذت اپنی جگہ آگ میں جلنے کے بعد مل رہی ہو, نہیں کرے گا. کم از کم لذت نظر آنی ہے. آگ فقط نظر آئے تو کیا ہوگا, خواہش بھی مٹ جائے گی. غلط کہہ رہا ہوں؟ ابتدان کم از کم لذت نظر آئے, آگ بھی نظر آئے. اگر میں آگ کا تصور ہٹا دوں اور لذت تو خود بخود نظر آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا. اور گناہ اپنے تک تمام ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے, دوسروں کی زندگی ستیہناش کر دیتی ہے. اگر میرا گناہ مجھ تک آ کر رک جاتا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی, میرا گناہ تو زندگیاں تباہ کر رہا ہے. میں کمزوروں پر گناہ کر رہا ہوں, میں غریب کا مال کھا لے رہا ہوں, میں کمزور کی عزت کے اوپر ہاتھ بڑھا رہا ہوں, یہ سب میرے گناہ یا مجھ تک محدود ہیں. ہم آئمہ کی بات کر رہے ہیں جس کو تطہیر کی چادر نے اوڑا لیا, جن کی پاکیزگی ویسی ہے. تو وہ پاکیزگی دیکھنے کے بعد آیا ہم بھی پاکیزہ ہونے کی کوشش کریں یا نہ کریں. جوانوں سے درخواست ہے, بزرگوں سے بات نہیں کر رہا. کربلا اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. امام نے دیکھا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. امام حسین کا خطبہ ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کی طرف بلایا نہیں جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسی حالت میں تو انسان اللہ کے کے پاس چلے جائے بہتر ہے بنسبت زندہ رہنے سے. انی لا ار الموت الا السعادہ, میں تو موت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما, اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. یہ حسین ہے اور یہ فکر کربلا کو رچی ہے. کربلا کسی اتفاقی واقعے کا نام نہیں ہے کہ کچھ لوگ امام حسین کو گھیر کر مار ڈالیں. حسین کے انتخاب کا نام کربلا ہے. حسین نے انتخاب کیا ہے کربلا کو. دشمن تو کچھ اور منصوبہ لے کر بیٹھا تھا, حسین نے شہادت کا منصوبہ پیش کر کر اپنے ساتھ بہت ہی کم لوگوں کو لے جاتے ہوئے کوفیوں کو یہ خط لکھتے ہوئے کہ میں آ رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ, میرا خانوادہ تمہارے خانوادے کے ساتھ, تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ اگر پریشر پڑے تو امام حسین کہیں چھوڑ کر چلے نہیں جائیں گے. اگر اکیلے جاتے ہوتے, فیملی کو نہیں لے جاتے تو سوال ہوتا کہ ان کا کیا تھا, خود کٹتے. ہمارے تو بیوی بچے بھی کاٹ دیے جا سکتے تھے. تو امام کی توقع ہم سے اپنے سے زیادہ تھی. نتیجتاً امام کو ششماہے کو بھی رکھنا پڑا ساتھ، علی اکبر کو بھی رکھنا پڑا ساتھ، سکینہ کو بھی رکھنا پڑا ساتھ، زینب و ام کلثوم کو بھی رکھنا پڑا ساتھ۔ یہ اس لیے رکھنا پڑا کہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ آپ ہم کو اپنے سے آگے جانے کو کہہ رہے ہیں، کبھی بھی امام ہم کو اس کے آگے نہیں بھیجے گا، مگر کم از کم اس راستے پر تو ہو جائیں۔ ہم اصحاب حسین کی زیارت جب پڑھتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوزا معکم، اے کاش کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے اور بڑی کامیابی حاصل کر لیتے، ہم یہ زیارت میں پڑھتے ہیں اصحاب حسین، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے کربلا میں۔ کربلا میں وہی ساتھ ہوئے کہ جو امام کے ساتھ فقط ایموشنل بانڈنگ نہیں رکھتے تھے، ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ہم اسی کربلا میں دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فوجوں میں بھی شہادت حسین کی وقت لوگ رو رہے تھے، دشمن کی فوج میں بھی آنسو بہانے والے موجود تھے، ایموشنلی اٹیچڈ لوگ امام حسین سے دشمن کی فوج میں تھے، امام کے ساتھ فقط اور فقط وہی تھے جو ایمانی طور پر امام حسین سے جڑے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں بھی وہی امام کے راستے پہ چلیں گے کہ جو امام سے ایمانی طور پر جڑے ہوئے ہیں، تطہیر کے طور پر جڑے ہوئے ہیں، ایموشنلی فقط جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک ایک صحابی کو آپ دیکھیے ایمان کے کس درجے کے اوپر۔ حبیب کو لے لیں، مسلم ابن اوسجا کو لے لیں، زہیر ابن قائن کو لے لیں، حور ابن ریاحی کو لے لیں، سب کے سب عجیب اور غریب طور کے اوپر اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکتساب نور کیا ہے، نورانی نہیں ہے، اکتساب کیا ہے علم کا، حاصل کیا ہے، وہ چیز آج ہمارے لیے بھی ممکن اور میسر ہے۔ اگر اس کی اہمیت سمجھیں گے تو ضرور وہی کریں گے یہ جو انہوں نے کیا۔ ان کی یہ خوش نصیبی تھی کہ ان کا یہ کام، یہ روش، یہ طریقہ ان کی شہادت کی طرف ان کو لے گیا۔ شہادت عظمت ہے، آنسو جو شہادت پہ نکلتے ہیں ہمارے وہ عظمت پہ نکلتے ہیں، زبوحالی پر نہیں نکلتے، توجہ کا محتاج ہوں، بری کیفیت پہ نہیں نکلتے، دیکھنے میں بری نظر آتی ہے، حقیقتاً بہت اعلیٰ بہترین موت ہے کہ جو اللہ کے راستے پر امام کی دفاع میں ختم ہو جائے۔ اے امام، جب تک ہم رہیں گے آپ کے گھر سے کوئی نہیں جائے گا، یہ ہمارے امام کے اصحاب کا قول تھا، جب تک ہم ہیں آپ کے گھر سے علی اکبر نہیں جائیں گے، آپ کے گھر سے قاسم نہیں نکلیں گے، آپ کے گھر سے اور محمد نہیں جائیں گے، آپ کا ششماہ باہر نہیں آئے گا، عباس آگے نہیں جائیں گے۔ اے مالک، ہم کو وہ کیفیت میں ڈھال دے کہ جو یہ اصحاب حسین کی کیفیت ہے، وہ ایمان ہم کو عطا کر کہ جو تو نے ان کو عطا کیا۔ ہمارے پاس آج بھی جو آبرو دین اہل بیت ہے کہ جو کربلا میں بچا لی گئی، جو آج کے دور میں ہماری کوششوں کے ذریعے سے باقی رہے گی، ہم میں وہ حوصلہ دے کہ وہ نور کو کہ جو آج تک ہمارے تک آیا ہے اس کی ہم حفاظت کر سکے، ہمارے ایمان کو قوی فرما اور ہمیں آخرت میں قیامت کے دن اصحاب حسین کے ساتھ محشور فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔